الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی عبادات کی توفیق مرحمت فرمائی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور نیک صحبت کے اندر حاضر ہونے کا اللہ پاک نے موقع فراہم فرمایا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی دیر انسان اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے نیک باتیں سنتا ہے تو اتنی دیر تو کم از کم وہ دنیا اور دنیا کے کھیل تماشوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی ساری توجہ ساری سوچ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بہت کچھ اس کو سیکھنے کو ملتا ہے تو زندگی کے شب و روز تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم تو جو لمحہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزر جائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں گزر جائے تو یقیناً وہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے نیک صحبت اچھے لوگوں میں مل کر بیٹھنا انوارات اور برکات کا آپس میں منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ سفر فرما رہے تھے گرمی کا موسم تھا ٹرین کا سفر تھا آپ کے لیے ٹھنڈک کے انتظام سادہ دور کے اندر اس طرح سے کیا گیا کہ ایک برف کی سل آپ کے ریل کے ڈبے میں رکھ دی گئی تاکہ اس کی وجہ سے ڈبے میں ٹھنڈک ہو اور ایک ٹب کے اندر عاشقین نے محبین نے خدام نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا کہ برف کی اس سل کی ٹھنڈک سے کمرے کے اندر وہ جو ریل کا ڈبہ تھا کیبن تھا اس میں ٹھنڈک رہے تو حضرت نے اس سے استنباط کیا اور اپنے ہم سفر ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو یہ برف کی سلی یہ جو رکھی ہے اور اس کی ٹھنڈک جو پھیل رہی ہے اور آس پاس کا ماحول پورا ٹھنڈا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کہیں پر موجود ہوتا ہے تو اس کے جو انوارات تجلیات برکات جو اس کے فیوز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح پھوٹتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو معطر و منور کرتے ہیں تو جہاں کہیں اللہ کے نیک بندے جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اچھی باتیں سنتے ہیں تو اس نیک محفل کا اچھی مجلس کا ضرور بھی ضرور انسان پر اثر ہوتا ہے اور ایک تازگی ملتی ہے آبیاری ملتی ہے تراوٹ ملتی ہے اور انسان کے اندر عبادت کا جوش و ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے گناہوں اور برائیوں سے دوری بھی ہوتی ہے اور بالخصوص کچھ نہ کچھ انسان کو اپنی تربیت کے حوالے سے سیکھنے کو نئی بات مل جاتی ہے انسان جتنا بھی آگے بڑھتا جاتا ہے دینداری کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک اور قریب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی انا فنا ہو جاتی ہے ان کی ذات مٹتی ہے عاجزی انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحہ تھا زندگی اختتام پذیر ہو رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود ان کا سر ان کی گود میں تھا اور فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو شاید کہ عمر کے خاک آلود چہرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ترس کھا جائیں اور رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں بڑی بڑی شخصیات جتنے زیادہ وہ آگے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتے تھے قرب حاصل کرتے تھے تو اتنے ہی زیادہ ان کا وجود اپنی نگاہوں میں مٹ جاتا تھا اچھی صحبت کے اندر آنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی انا فنا ہو عاجزی انکساری کا پیکر بنے اور وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو اچھا جانتا ہو اچھا سمجھتا ہو نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں سب سے گرا ہوا سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. کچھ مضمون اس کے متعلق ہو جائے پھر آخر میں جو آداب زندگی چل رہے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ آداب بھی بیان کر دوں گا. تو اللہ پاک نے یہاں ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی کیا ہے؟ کہ دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھنا, دوسروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر میل کچیل رکھنا, دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھنا. بدظن ہونا, بدگمان ہونا مطلب یہ کہ دوسرے کے بارے میں انسان وہ خیالات رکھے جو نہیں رکھنے چاہیے. قرآن کریم اللہ پاک نے صاف لفظوں میں منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بکثرت بدگمانیوں سے بچا کرو, زیادہ گمان قائم مت کیا کرو, میرے خیال سے ایسا ہے, میرے خیال سے ایسا ہے, شاید ایسا ہوگا, شاید ویسا ہوگا. اپنے گمان کے اندر انسان بسا اوقات بہت کچھ سوچ بیٹھتا ہے لیکن وہ بدگمانی پر مبنی ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ان بعض الظن اثمن, فرمایا کہ بہت سی بدگمانیاں گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتی ہیں, گناہ کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں. تو بدگمانی, اپنے اندر خوش فہمی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور دوسروں کو گرا ہوا سمجھنا, حقیر جاننا, گناہگار جاننا, یہ بہت بڑا ایک روحانی مرض ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا دینداری اختیار کرتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے, عبادت گزار بن جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کو اس نگاہوں سے دیکھتا ہے, نگاہ عیب گیری سے. جب عیب کی نظر سے انسان دوسروں پر نظر ڈالتا ہے, انسان کا عام طور پہ معاملہ یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اپنی نظر انسان کے سینے پر نہیں جاتی, عام طور پہ دوسرے کے سینوں پر پڑتی ہے. تو انسان کی نظر اگر عیب جو ہو, عیب تلاش کرنے والی, دوسرے کے سینوں پر پڑنے والی اور دوسروں کے راز تلاش کرنے والی, دوسرے کے عیوب کی متلاشی ہو, تو بسا اوقات انسان جس کو اللہ تعالیٰ محروم کرنا چاہیں اس کے اوپر یہ ایک عذاب نازل ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کی تلاش میں اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتے ہیں اور اپنے عیوب سے اس کی نظریں بند کر دیتے ہیں. پھر ہمیشہ وہ تنقید کی نظروں سے دوسروں پر نظر اٹھاتا ہے, نگاہ ہے عیب گیری سے. جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر, کوئی فاسق, کوئی زندیق اکبر تھا, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, جب اپنا حساب لینے پر دل آمادہ ہوا کہ اپنا بھی تو دیکھوں میں کتنا پانی میں ہوں, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. تو انسان کی نظر اپنے سینے پر نہیں پڑتی, دوسرے کے سینوں پر اگر اس کی نظریں جم جاتی ہیں, تنقید اور طنز اور طعنے اور تحقیر اور تذلیل اور توہین, تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مار پڑ چکی ہے, اپنے عیوب سے اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, اپنی خامیوں سے یہ غافل ہو چکا ہے, دوسرے کی خامیاں, دوسرے کا عیوب اس کو نظر آتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل اندھیروں میں ہو, ظلمت کدا ہو, تاریکی کے اندر ہو. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد کرو, ذکرن کثیرا بکثرت. ایک ذکر ہوتا ہے لسانی جہری, جو ظاہری طور پر انسان زبان سے کرتا ہے, ذکر اللہ کے الفاظ زبان پر لاتا ہے, کلمات سبحان اللہ ہو, الحمد للہ ہو, اللہ اکبر ہو, لا الہ الا اللہ ہو, اللہ اکبر کی صدائیں ہوں, یا صرف لفظ اللہ کا ورد ہو, یا درود شریف ہے, استغفار ہے, دیگر جو بھی اذکار ہیں, یہ زبانی ذکر لسانی کہلاتا ہے. ایک ہے ذکر قلبی, کہ جو دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے, یہ اصل محور اور مرکز ہے. دل اللہ تعالیٰ کی یاد کا مکان ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد بستی ہے وہ ہے دل. کہ بندہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا اتنی کثرت سے یاد کرنے والا, ذکر کرنے والا ہو کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سما جائے اور ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے رہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, پھر عبادت میں حلاوت اور مزہ آتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا اپنے شاگردوں کو کہ شاگرد کے ذمے کوئی کام لگایا اور شاگرد کو پتا ہے کہ استاد جی دیکھ رہے ہیں, تو بڑی لگن کے ساتھ, بڑی دلچسپی کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے. کنکھیوں سے توجہ ادھر ہے, یا ماں باپ نے اولاد کو کوئی حکم دیا, توجہ ادھر ہے کہ ابا اما دیکھ رہے ہیں, اور وہ پھر کام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ کرتا ہے. تو بندے کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے ہر وقت کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں, پھر بندے کو مزہ آتا ہے, اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کو دکھانے میں مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں رات کو اٹھ گیا, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گیا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، صبح سے لے کر رات تک ہر عمل میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے جب ہو تو یہ یاد جب بندے کے دل میں بس جائے، سما جائے، پھر ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورے دین کو آسان کرنے والا جو سرمایہ اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے مختلف اسباب جو پچھلے مضامین میں گزر چکے، وہ محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو محبوب کی ہر حکم کی تعمیل حبیب کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر لسانی بھی ہو، ہوتے ہوتے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان وہ دل کے اندر بس جائے، سما جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تصور یار کے اندر آنکھیں بند کی اور اپنے اللہ سے، اپنے حبیب اور اپنے محبوب کے درمیان کلام شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد بہت پیاری چیز ہے۔ بندہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، دیس میں ہو یا پردیس میں ہو، ہر لمحے ہر آن اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ بزرگان دین نے تو، صحابہ اکرام کے تو ایسے واقعات اور حالات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسے اور کامل یقین تھے کہ جنگل کے اندر جا کر پڑاؤں ڈالا، سامنے درندے ہیں، افریقہ کے اندر پورا شہر آباد ہے، اور اعلان کر دیا کہ اے جانوروں اس جنگل کو خالی کر دو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سرزمین پر اترے ہیں، مجال ہے کہ کوئی وہاں اذیت پہنچانے کا سامان ہو۔ قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اس اعلان کے بعد صحابی رسول نے جب اعلان کیا تو جانور نکل کھڑے ہوئے، اس علاقے کو خالی کرنے لگے، یہاں تک کہ بچے والے جانور، مائیں اپنے بچوں کو منہ میں لٹکا کر نکل کھڑی ہوئی۔ تو بندے کا یقین جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، تو اس اعتماد کو پھر اللہ تعالیٰ ٹھیس پہنچنے نہیں دیتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی محبت، اس کی معرفت، اس کا نور جو دل میں بسا ہوا ہے وہ پھر اجاگر ہوتا ہے۔ جو ذکر اللہ زبانی بھی ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اندر، دماغ کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ پھر بندہ کوئی بھی کام کرتا ہو، نیکی کرتا ہو تو مزہ آتا ہے، خدا نخواستہ گناہ کرتا ہو تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کیا جواب دوں گا۔ تو ہمارے والد ماجد حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار اللہ صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، گناہ سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، انسان سوچ لے میرے ساتھ میرے ابا موجود ہو، میری امی موجود ہو، میری بیوی موجود ہو، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا کوئی قریبی دوست موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے کیا ہے میں گناہ کر سکتا ہوں۔ کسی کا بھی انسان تصور کر لے، جب اس کے ہوتے ہوئے میں یہ شرمناک حرکت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کیسے کروں، فوراً انسان گناہ سے رک سکتا ہے۔ اور جب نیکی کا وقت آئے، سستی اور کاہلی کا انسان پر غلبہ ہو، فرمایا کہ یہ تصور کر لو کہ اگر اس وقت میرے پاس صدر مملکت کا اور وزیر اعظم کا پیغام آ جائے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کروں گا، یا سچ بن کے تیار ہو کے فوراً پہنچوں گا فخری انداز میں، لوگوں کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نے، صدر مملکت نے مجھے یاد کیا ہے۔ فرمایا کہ احکم الحاکمین کی طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہے، دربار کی حاضری ہے، عبادت کا موقع ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دیگر عبادات ہیں، احکم الحاکمین نے موقع دیا ہے، ملاقات کا شرف بخشنا چاہتے ہیں۔ اب اگر بندہ اس تصور کو قائم کر لے کہ اگر وزیر اعظم یا صدر مملکت کی طرف سے بلاوا آئے، یہ تو بہت اونچی شخصیات ہیں، ایک عام گورنر ہو، کوئی بڑے عہدے اور منصب پر فائز کوئی بڑی شخصیت ہو، وہ اگر انسان کو بلاتا ہے، انسان خوشی خوشی بھاگ کر جاتا ہے کہ بڑی دعوت ہے، بڑی شخصیت نے مجھے بلایا ہے، مجھے اعزاز بخشا ہے۔ تو فرمایا کہ اس تصور سے انسان کے لیے اس نیکی کے وقت میں سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کے وقت میں انسان اس تصور کو لے آئے کہ میرے عزیز قریب کے ہوتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کیسے کروں، اور نیکی کے وقت میں جب سستی اور کاہلی آئے، اس وقت انسان یہ تصور کر لے کہ جب دنیا کے کسی حاکم کی طرف سے بلاوا آئے تو میں کتنا خوشی محسوس کروں گا، یہاں احکام الحاکمین، شہنشاہ عالم کی طرف سے مجھے عبادت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب کبھی کسی نیکی کے موقع پر نیکی کا داعیہ پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اس کی ضیافت کر دو، اس کو ٹھکراؤ مت. یہ مہمان ایسا ہے, بہت حساس ہے, نازک مزاج ہے, اگر اس کو ایک دفعہ اس کی بے احترامی ہو گئی, یہ دائیا پیدا ہوا اور اس سے اگر روگردانی کر دی گئی, فرمایا دوبارہ نہیں آتا, پھر یہ ناراض ہو جاتا ہے. اس مہمان کا اکرام کر لو. دائیا پیدا ہوا, ذکر کا, عبادت کا, تلاوت کا, صدقہ اور خیرات کا, کوئی بھی دائیا وقت پر پیدا ہوا, فوراً اس عبادت کو انجام دے لو. صدقہ کا تذکرہ آیا ابھی آج صبح ہی ہمارے ہاں, اللہ اکبر, ایک استاد نے تذکرہ کیا ایک طالب علم کے گھرانے کا, تو میں نے کہا کہ اس طالب علم سے خود وہ واقعہ سنوں گا. تو صبح میں نے اس کو بلایا یہاں اپنے بلوچستان کے ایک طالب علم میں, ہمارا شاگرد ہے ماشاء اللہ احسان نوشکی کا, تو میں نے اس سے قصہ سنا, تو اس نے پورا قصہ سنایا. کہا کہ پچھلے سال یہی دن چل رہے تھے امتحانات, آج کل ہمارے یہاں تعلیمی سال کا اختتام ہے, مدارس اسلامیہ کے جو مدرسے کے امتحانات ہیں وہ چل رہے ہیں جمعرات تک, اور ہفتے سے وفاق کے امتحان شروع ہیں اور اگلی جمعرات تک وفاق کے امتحان ختم, شعبان رمضان یہ ہمارے سالانہ چھٹیوں کا دور ہے. تو کہا کہ وفاق کا پرچہ تھا آخری پچھلے سال, اس سے ایک دن پہلے ان کے عزیز اور قریبوں میں ایک حادثہ ہوا. کہا کہ میری والدہ کے چچا زاد بھائی تھے اور مجاہد تھے, افغانستان میں وقت لگاتے تھے, پھر جب وقت مل گیا پھر آگے اپنے بال بچوں میں, پانچ بچے بچیاں اور بیوی. تو کہا کہ جذبہ یہ تھا کہ یا اللہ تیری راہ میں شہادت کا جام مجھے نصیب ہو, لیکن تصور میں جب وہ آتا تھا کہ شہید ہو جاؤں گا تو پیچھے چھوٹے چھوٹے بال بچوں کا بھی خیال آتا تھا, اور کہتے تھے کہ میں شہید ہو گیا تو پیچھے بیوی کا بھی خیال آتا تھا, ترس آتا تھا, بچوں پہ بھی پیار آتا تھا کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا بنے گا, بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو کہا کہ پچھلے سال یہی وفاق کا امتحان کا آخری پرچہ تھا, اس سے ایک دن پہلے ایک حادثہ ہوا کہ اسی کی والدہ کے جو چچزاد بھائی جو مجاہد بھی تھے, کہا کہ یہ گھر میں ایک تقریب تھی, اس تقریب کے اندر کچھ افراد, میاں بیوی پانچوں بچے اور دو سالیاں بھی تھیں, ان میں سے ایک عالمہ فاضلہ بھی ہے, یہ سب کے سب گاڑی میں سوار ہو کر نوشکی سے کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے اور کوئی خریداری کرنی تھی شادی بیاہ کی تقریب کے حوالے سے, اور وہاں تفتان جو ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے وہاں سے کوچ آ رہی تھی, اور آپس میں تیز رفتاری کے اندر ایسا ہوا کہ کوچ نے ان کی گاڑی کو کچل دیا, حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, ایکسیڈنٹ کے اندر سب کے سب ہاتھ کے ہاتھ جاں بحق ہو گئے, ایک صرف چھوٹا بچہ بچا تھا وہ بھی آٹھ نو گھنٹے کے بعد لبے دم تھا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اس میں ایک جو ان کی سالی تھی عالمہ فاضلہ وہ زندہ سلامت بچ گئی, باقی سارے کے سارے نو افراد تھے آٹھ افراد شہید ہو گئے حادثے کے اندر, وہ شہید مجاہد وہ بھی شہید ہوا حادثے کے اندر, بیوی بھی گئی, ایک سالی بھی گئی, پانچوں کے پانچ بچے سب کے سب ایک ساتھ ہی دنیا میں بھی ساتھ رہے, آخرت میں بھی ایک ساتھ چلے گئے. تو ایک سالی جو بے ہوش ہوئی پھر ہوش میں آ گئی, اس نے جو بات بتائی, کہا کہ بے ہوشی کے اندر جس طرح سوتے ہوئے انسان خواب دیکھتا ہے, تو کہا کہ بے ہوشی کے اندر مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ نے فرمایا کہ صبح چلتے وقت تم نے جو پانچ سو روپے کا صدقہ دیا تھا نا, اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہاری زندگی دراز فرما دی. یہ عبادات کی وہ برکات ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں, بندے کا یقین ہو کہ جو بھی نیکی انسان کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اور اس کا نقد دنیا کے اندر ثمرہ ضرور ہے. اب یہ ایک حقیقت پر مبنی ایک چیز تھی کہ اس بچی ذات نے بتایا جب ہوش میں آئی, کہا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور واقعتاً اس نے پانچ سو روپے کا صدقہ کیا تھا سفر سے پہلے. الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلائیں ٹالتا ہے, اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے خدا نہ خواستہ رب کوئی گناہ سرزد ہو جائے, فوراً انسان ہاتھ کے ہاتھ نقد نقد استغفار کے کلمات زبان سے نکال لے, معافی مانگ لے, اور رونا آئے تو رو لے, نہ رونا آئے تو ندامت کی شکل بنا لے, مسکین شکل بنائے اور اپنے آپ کو گری ہوئی شکل بنا کے اللہ کے آگے اکیلے میں معافی مانگ لے. کیا پتا کہ اگلے وقت تک انتظار کرنے میں زندگی سلامت رہے یا ہارٹ فیل ہو جائے. تو ہاتھ کے ہاتھ گناہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہوا, فوراً تو اب استغفار کر کے انسان نیکی کر لے, کوئی نہ کوئی, کوئی ذکر کر لیا, کوئی تلاوت کر لی, کوئی عبادت کر لی, کوئی نہ کوئی نیکی کر لے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی بدی کو بہا کر لے جاتی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ انسان صدقہ دے دے, صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے. تو یہ ہاتھ کے ہاتھ جیتی جاگتی ایک بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بچی کو ملی. فرمایا کہ صبح چلتے وقت تم نے جو پانچ سو روپے کا صدقہ کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری زندگی کو دراز کر دیا, سلامت رکھ لیا.
تو کوئی بھی نیکی جس کا دائیہ انسان کو دل میں پیدا ہو اس میں انسان ٹال مٹول نہ کرے، مؤخر نہ کرے. یہ موقع ہاتھ سے گزر گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا آیا ہوا مہمان روٹ جائے، پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کا دائیہ انسان کے دل میں پیدا نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ تصور انسان قائم کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو رچائے بسائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ من عالیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں شب و روز میں ایک وقت مخصوص ایسا بنا لو، اور سب سے بہتر وقت صبح سویرے کا ہے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد. اس میں یہ کچھ تازہ دم ذکر و اذکار انسان کر لیا کرے، اس میں استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، کلمات شکر ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک معمول بنا لے کم از کم 100 مرتبہ کا. حضرت نے تو فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ کا موقع نہ ملے نہ کبھی، تو فرمایا کہ کم از کم 66 مرتبہ پڑھ لو، 66 مرتبہ کا موقع نہ ملے کم از کم 33 مرتبہ ہی پڑھ لو. پورا 100 ہو، 100 نہ ہو تو 2/3، 2/3 نہ ہو تو 1/3. 33, 66 ورنہ 100، 100 تو کم از کم کی مقدار روزانہ کی رکھو. فرمایا کہ وہ عمل، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ عمل قلیل ہو لیکن مداومت جس پر کی جائے وہ اس کثیر سے بہتر ہے جس میں ٹال مٹول کی جائے. قلیل تدوم خیر من کثیر، کہا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو تلاوت کا معمول ہو، ذکر و اذکار کے معمول ہو، صدقہ خیرات لازمی انسان اپنا معمول بنا لے روزمرہ کی بنیادوں پر. بعض لوگ کرتے ہیں کہ صدقہ نکالا دراز میں ڈال دیا، صدقہ نکالا دراز میں ڈال دیا، کہ چلو جمع کر کے یک جگہ ساتھ دے دیں. بہتر یہ ہے کہ انسان روز کے روز دیتا رہے کسی بھی ضرورت مند کو، مستحق کو. تو اس صدقے کی ادائیگی سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ہٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے بیماریوں سے انسان کو بچا لیتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ذکر و اذکار کا ایک معمول بنا لیا جائے. ذکر اللہ زبانی جب ہوگا تو دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سما جائے دل پھر روشن ہوتا ہے. ماں اپنے اولاد سے جب بچھڑتی ہے، بیٹا کہیں کمانے کے لیے گیا ہوا ہو، تو ماں اپنے بیٹے کو پیغام بھیجتی ہے کہ بیٹا میرے دل میں ہمیشہ تیری یاد رہتی ہے. زبان پہ چرچے اور تذکرے بھی ہوتے ہیں، جس چیز سے انسان کو محبت ہو، جس ذات سے انسان کو محبت ہو، بہانے بہانے سے انسان اس کے تذکرے لاتا ہے. تو تذکرہ زبانی طور پر بھی کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، اپنے محبوب کا تذکرہ زبان سے ہو اور دل کے اندر اس کی یاد بس جاتی ہے. تو ماں بھی اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو پیغام بھیجتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ بیٹا تو ہر وقت میرے دل میں، تیری یاد میرے دل میں آتی رہتی ہے، مجھے ستاتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی یاد ذکر لسانی کے ذریعے ذکر قلبی بن جاتی ہے، پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سما جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے تو دل منور ہو جاتا ہے. جب دل منور ہو تو بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. ان ذکر اللہ کے انوارات اور برکات کی جو تجلیات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر انسان بہت ساری کدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو بکثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے ایک معمول بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے اتنا کرو کہ وہ دل کے اندر رچ بس جائے. ایک سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، وہی نواب شاہ میں جو مسجد بن رہی ہے، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جو وہاں کام کاج کے لیے جا رہے تھے. ان کی زبان ماشاءاللہ نیک انسان تھے، پل پل پر ذکر اللہ. تو جہاں کہیں ذرا سا بھی میں گاڑی پہ بریک لگاتا بسم اللہ، جہاں کہیں گاڑی تھوڑا سا کوئی اوورٹیک کرتا بسم اللہ، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پل پل پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یعنی ان کا ایک ورد زبان بنا ہوا تھا، اللہ کی برکت، اللہ کے نام کی مبارک ورد ان کا ایک معمول بنا ہوا تھا کہ پل پل کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتیں ایسی ہوں کہ زبان پر بھی رچی بسی ہوں، دل کے اندر بھی. جب زبان پر اللہ میاں کا تذکرہ رہتا ہے تو دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد تر و تازہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے محبت سمائی جاتی ہے، محبت سے پھر انوارات کا نزول شروع ہوتا ہے. جب نزول ہوگا تو دل روشن ہوگا، منور اور معطر ہوگا. کہتے ہیں کہ جب کمرہ اندھیرے میں ہو کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، چیونٹیاں اور طرح طرح کی چیزیں وہاں پھر اپنے ڈیرے جماتی ہیں، لیکن جب لائٹ جلا دی جائے کیڑے مکوڑے سارے حشرات غائب ہو جاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں کے اندر رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے تو یہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اندھیرے سے موقع سے فائدہ اٹھا کے نکلتے ہیں، لیکن جہاں روشنی ہو وہاں سانپ بچھو سائڈ میں ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہاں روشنی ہے، پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. تو جب دل روشن ہو جاتا ہے وہ گناہوں کے کیڑے مکوڑے، وہ زہریلے اثرات جو اندھیرے دل کے اندر جنم لیتے تھے، پانی ہے کہیں رکھا رہے حوض اور تالاب کے اندر جمع رہے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں سڑان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہی پانی اس میں گردش رہتی ہے, پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آگے کیاریوں کے اندر باغات کے اندر دیا جا رہا ہے, نیا پانی آ رہا ہے پرانا آگے جا رہا ہے, تو تازگی رہتی ہے. دل کے اندر بھی ذکر اللہ کی یاد جاری رہے اور نہریں اس میں موزن رہیں, رات دن صبح شام ذکر اللہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا رہے, تو وہاں گناہوں کے اور زہریلے جراثیم وہاں پہ جنم نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت اور اس کے ذکر کی برکت سے وہاں پھر یہ زہریلے کیڑے مکوڑے وہاں ٹک نہیں پاتے. دل جب روشن ہوتا ہے, منور اور معطر ہوتا ہے, تو بے شمار خامیوں سے تو ویسے ہی انسان کا قلقمہ اور صفایا ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں بھی آتا ہے, ظنو, اچھا گمان رکھا کرو, بالمؤمنین, مؤمنین کے لیے ہمیشہ اور مؤمنات خواتین کے ساتھ ہمیشہ, خیرا, اچھا گمان رکھو. اور ضابطے سکھا دیے کہ جب کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہو تو اس کے اندر 100 تاویلیں ہوں, 99 ایک طرف, ایک تاویل میں بھی اگر اس کی صحیح تاویل ملتی ہو تو حکم یہ کہ انسان اس صحیح تاویل کو سامنے رکھ کر اچھا گمان قائم کر لے. قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ خام خواہ تم بدگمان مت ہوا کرو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کسی کے بارے میں جو گمان قائم کرتا ہے, جو توقع قائم کر لیتا ہے, جو امید اس سے وابستہ کر لیتا ہے, اگلے کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, اپنے مزاج سے چل رہا ہے, اور یہ اس نے گمان قائم کیا ہوگا یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا, اس نے ایک امید وابستہ کی ہوئی ہے کہ اس کو میرے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے, لیکن جب وہ امید کے خلاف ہوتا ہے, گمان سے ہٹ کر ہوتا ہے, تو یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. غلطی اس کی اپنی خود کی ہوئی کہ خامخواہ اس نے ایک سامنے والے سے امید وابستہ کر لی جس کا اس کو پتہ بھی نہیں, اور اس نے ایک گمان قائم کر لیا جس کو اس کو پتہ بھی نہیں. سسرالی رشتے جب قائم ہوتے ہیں تو دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے, وہاں یہی جھگڑے جنم لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ دو الگ الگ گھرانے ہیں جن کا آپس میں ایک ملاپ ہو رہا ہے, لڑکے اور لڑکی کا, اور دو گھرانوں کا ان کے ذریعے سے جب ربط و ضبط ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ سارا سب کچھ سامنے والا ہماری مرضی کے مطابق کرے, وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا سارا سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق کرے, وہیں سے بھی چپکلی شروع ہو جاتی ہے, اختلافات جنم لیتے ہیں کہ لڑکے والوں نے یہ کہہ دیا, لڑکی والوں نے یہ کر دیا, ایسا نہیں ہو رہا, ویسا نہیں ہو رہا, اور نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے ہی وہاں توڑ اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ برداشت کا مادہ نہیں ہوتا. یہ چاہتا ہے کہ سارا سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو, وہ چاہتا ہے کہ سارا سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو, اور اسی اختلافات کے اندر پھر وہ شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی چک چک لڑائی, جھگڑے, کھل کھل, اور پھر نحوست کی کہاں تک رسائی ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے انسان پہلی مرحلے کے اندر سامنے والے سے اول تو توقع قائم نہ رکھے, کوئی امید وابستہ نہ رکھے, کوئی گمان قائم نہ کرے, اپنے حساب سے چل رہا ہے. اس کے اندر اگر کوئی خامی نظر آئی تو فرمایا کہ انسان اگر 99 خامیوں والا رجحان ہو اور ایک کوئی خوبی والا رجحان ہو تو انسان اس کو لے لے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم کو ان کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ایک اگر کوئی خامی ہے تو 10 خوبیاں بھی موجود ہوں, 10 کمالات بھی موجود ہوں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک صحبت میں بیٹھنے کی برکت انسان کو ایک یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی ہر چیز کے اوپر اس کی نظر اٹھنی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو, نہ شکری اور نہ قدری ہو, اچھی صحبت میسر نہ آئے, فرمایا کہ ایک اگر کوئی اس کو کوئی مصیبت آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, کوئی امتحان آ گیا, ہر وقت اسی کا رونا روتا رہتا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہے. فرمایا کہ 10 خوبیاں, 10 نعمتیں, 10 کمالات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئے ہیں اسے نظر بند کر کے رکھتا ہے, جبکہ اچھی صحبت میں رہنے کی برکت سے اس کو احساس رہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ایک آزمائش آئی تو 10 انعامات بھی اللہ پاک کے میرے اوپر متوجہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے استاد محترم بیمار ہو گئے, عیادت کے لیے گئے, حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کہ بھائی بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ, نظر صحیح کام کر رہی ہے, کان صحیح کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, معدہ صحیح کام کر رہا ہے, زبان کا ذائقہ بھی ماشاءاللہ صحیح ہے, الحمدللہ, نماز چل پھر کر, خود ہی وضو کر رہا ہوں, ساری نعمتیں گنوا دی, سارے کام کاج ماشاءاللہ اچھے ہو رہے ہیں, بس ذرا بخار آ گیا, دعا کرو کہ یہ بھی جلدی چلا جائے. اصل جو بیماری ہے اس کو ہلکا لیا اور نعمتیں دسیوں گنوا دی کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے نظام, صرف ایک یہ مسئلہ آ گیا, دعا کرو کہ یہ بھی ختم ہو جائے. اور دوسرے کا جو میں نے بتایا تھا تھوڑا بیمار ہو گئے, ہنگامہ کھڑا کر دیا, آئے مر گیا, ہنگامہ کھڑا کیا, کسی نے کہا حضرت اتنی بیماری نہیں جتنا آپ نے شور و غل مچا رکھا ہے. کہا کیا کروں, اگر صبر سے کام لی اللہ تعالیٰ اور نہ بڑھا دیں, اپنی کمزوری اور بے بسے دکھا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ جلدی سے مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دلا دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے بھی ایسا ہی، انا عند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. تو بس بندے کا تکیہ کلام ہو کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ہے نا نعم المولا ونعم النصیر، بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے. فرمایا کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اللہ تعالیٰ آقا ہے، مأوی اور ملجا ہے، مددگار ہے، حامی و ناصر ہے اہل ایمان کا، اور کفار کا کوئی مددگار، کوئی فریاد رس، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو تمہیں کو اللہ پاک غلبہ عطا فرمائیں گے، وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، تمہارا مأوی اور ملجا ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جب ذکر اللہ انسان کرتا ہے تو اس ذکر اللہ کی وجہ سے دل منور و نورانی ہوتا ہے. جب دل کے اندر نورانیت آتی ہے، خود بخود انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، مثبت مٹھاس آتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے. اور پھر جو حدیث مبارک میں آیا کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. فإن الظن أكذب الحديث، فرمایا کہ بدگمانی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو انسان خیالات اور تصورات قائم کرتے 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 کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اپنے در دولت سے نکل کر کہیں جا رہے تھے. آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ دونوں ساتھ تھیں، گزرتے ہوئے ایک صحابی پر گزر ہو گیا. آپ نے اہلیہ سے فرمایا ذرا تم آگے چل کر رکو، میں ابھی آیا. آپ آگے گئے، فوراً واپس پلٹ کر آئے، کیونکہ رات کا موقع تھا، اندھیرا سا تھا. تو آپ نے آ کر ان صحابی سے بتایا، فرمایا کہ تمہیں بدگمانی نہ ہو، یہ میری بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ یہ خاتون کون ہے کون نہیں ہے، بدگمانی نہ ہو. یہ میری فلاں فلاں نام بتایا، میری فلاں بیوی میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں اس وقت فلاں کام سے جا رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کبھی بھی آپ سے بدگمان نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ نہیں، بدگمانی انسان کو آ سکتی ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی جواں سالہ بیٹی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، دیکھنے والا بدگمان ہو رہا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہے، خود بخود بدگمان ہو کے اللہ پناہ میں رکھے میرے بارے میں کسی نے کسی ہمارے قریبی دوست کو بتایا کہ ہم دو شادیاں کی. اب پتہ نہیں کسی سفر سے یا کسی حضر سے کہاں سے انہوں نے پتہ نہیں گمان قائم کر لیا، اور بہت گہرائی کے ساتھ، بڑے رازداری کے ساتھ ان کو بتایا کہ وہ دو شادیاں ان کی. تو ایک دن وہ آئے ہوئے تھے، ہم قبر پہ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے، کہ حضرت ایک بات پوچھو، ناراض نہیں ہو فرنٹ جی، پوچھے حضرت مجھے کسی قریبی ساتھی نے بتایا کہ آپ کی دو شادیاں ہیں، ایک تو ہے ایک چھپ کے کی ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں بھائی، شادی اللہ کا فضل ہے، شکر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ایک ہی بیوی ہے، وہ ماشاءاللہ سب اللہ پاک نے ساری خوبیاں اس میں دی ہوئی ہیں، ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہو بھی انسان دو شادیاں کرے تو سنت میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، دو تین چار اللہ پاک نے خود اجازت دی ہے. لیکن لوگ اب کہاں سے کہاں، ہو سکتا ہے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دیکھ لیا ماشاءاللہ، یا کہیں ایسا کوئی دیکھ کے گمان قائم کر کے خود بخود اور بڑے وثوق کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی دو شادیاں. بسا اوقات انسان کا کہیں پر کثرت کے ساتھ سفر ہوتا ہے، جانا آنا زیادہ ہوتا ہے نا، دوسرے خود بخود بدگمان، ارے بھائی ان کی دوسری شادی ہوگی، وہاں بیوی سے شادی کی بھی ہوگی، تبھی وہاں بڑے چکر لگاتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ کیوں چکر لگ رہا ہے. بدگمانی ایسا بڑا عیب ہے کہ وہ آدمی پاک صاف ہے، صفا ستھرا ہے، اور یہ آدمی بیٹھے بیٹھا ہے جس کا کچھ بھی نہیں تھا، اس بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. ترکی کا بادشاہ تھا، مراد نام تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا تھا حال حلیہ بدل کر. راستے کے کنارے پر اس نے ایک شخص کو دیکھا جو سو رہا ہے. حیران ہوا کہ میری سلطنت میں، میری حکمرانی میں سر راہ ایک مسافر کیوں سو رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیوں نہیں، جا کر اٹھایا جگایا، پتہ چلا لاش ہے، مرا ہوا ہے. حیران پریشان ہوا کہ یہ لاش سر راہ. تو گزرنے والوں سے پوچھا، بھائی یہ جانتے ہو کہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، ارے ہاں یہ تو فلانا شرابی، فلانا زانی، بدماش. برائی سے یاد کیا، اوہو انتقال کر گیا، چلو بھائی اس کو اٹھاؤ، اسے گھر تک پہنچا دے. کہا نہیں نہیں نہیں، بڑا بدماش تھا، بڑا عیاش تھا، شرابی کبابی تھا، زانی تھا، لوگ بدگمان اور اس کے بارے میں برے خیالات. تو مراد نامی بادشاہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے کہا، بھائی جو بھی تھا جیسا بھی تھا انتقال کر گیا، اب تو اس کو لے کر چلو گھر تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا تھا بادشاہ ہے، وقت ہے. اس کو اٹھایا، اس کے گھر تک پہنچایا. گھر جب پہنچا، لاش جب پہنچی تو بیوی روئی اور صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے بار بار وہ کہہ رہی تھی، ہائے بڑا نیک تھا، کتنا نیک انسان تھا، اس کی نیکی کا چرچا بار بار کر رہی تھی. تو یہ بادشاہ جو بھیس بدلے ہوئے تھا، لوگ تو اس کی لاش چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بادشاہ نے پوچھا، بھائی بات کیا ہے، کیا نیکی تھی اس کی؟ لوگ تو بتا دیں زانی تھا، شرابی تھا، تم کہتی ہو بڑا نیک تھا، کیا کون سی نیکی ایسی تھی جو تم اس کو اس نیکی کے ساتھ یاد کر رہی ہو؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے رہ جانے والے جس تذکرے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں، عام ضابطہ ہے. جب انسان نیک تھا، اچھا تھا، اچھے عادات، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، جب وہ انتقال کرتا ہے، پیچھے رہ جانے والے اچھائی سے تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ پاک بھی اس کا اچھا معاملہ فرما دیتے ہیں. جانے والا شری فسادی تھا، گنڈا بدماش تھا، لچا لفنگا تھا، اور لوگ اس سے بیزار تھے، تو اس صورتحال میں لوگوں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک، یہ تھا ویسا تھا، ایسا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا حشر پہ برا ہی کرتے ہیں. یہ تو عام ضابطہ ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا. کہتی تھی بڑا نیک انسان تھا. جب پوچھا کیا نیکی تھی، کہا کہ میں اس کو منع کرتی تھی، تو ایسے کام مت کر، معاشرے میں بدنام ہوگا. دیکھا وہی ہوا، لوگ اس کو زانی اور شرابی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، کھا کما کے لاتا تھا، ہم بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی گزر بسر نکال کے جو اس کی پیسے مزدوری بچتی تھی اس سے دو کام کرتا تھا. ایک تو جلا جاتا تھا، زناکار کی وہ جو طوائفوں کا جو محلہ تھا وہاں چلا جاتا تھا، کسی نہ کسی طوائف سے جا کر یہ بات کرتا کہ بھئی تمہارا کتنا گناہ کی اجرت بنتی ہے، تو جتنا وہ بتاتی تھی اتنی اجرت اس کو دے دیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا دیکھو تمہاری اجرت تمہیں مل گئی، خدا را آج کے دن گناہ کا کام مت کرنا، پیسے تمہیں مل گئے نا، منہ کالا مت کرنا، چلو تمہارا کام بن گیا. تو ایک رات کے لیے کسی بھی بدکار کو گناہ سے بچا لیا کرتا تھا، اور پیسے بچاتا تھا، شراب کی دکان جا کے شراب کی دو چار بوتلیں لے آتا تھا، اور لوگ دیکھتے تھے شراب پی لے بھی جاتا ہے اور طوائف کے محلے میں بھی جاتا ہے، اور یہ لاتا تھا شراب، لا کر ہمارے باتھ روم کے اندر بیت الخلاء کے اندر اس کو انڈیل دیا کرتا تھا کہ جتنا میرے بس میں ہے کم از کم اتنی شراب تو میں نے ضائع کر دی. میں اسے کہا کرتی تھی تو یہ کام تو کرتا ہے لیکن بدنام ہوتا ہے، لوگ تجھے شرابی اور زانی سمجھتے ہیں. تو وہ کہا کرتا تھا بیگم تو پریشان مت ہو، دیکھ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کہ اپنی محنت کی کمائی سے کسی بچی کو میں نے گناہ سے بچا لیا، اور میں نے شراب کے دو چار جام ضائع کر کے کسی کو مسلمان کے ہوٹوں تک پہنچنے سے بچا لیا. تو کہا کرتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا نا، دیکھنا یہ کام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو بیگم نے بتایا کہ میں اس کو کہاں کرتی تھی، آر دلاتی تھی کہ مر جائے گا کوئی تیرے جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا، تجھے بدماش سمجھ کے، گناہگار سمجھ کے. تو وہ کہاں کرتا تھا بیگم دیکھنا جب میں مروں گا نا، میرے جنازے پر اتنے لوگ آئیں گے کہ عوام تو عوام، بادشاہ ہے وقت بھی میرے جنازے میں شرکت کرنے آئے گا، تو دیکھ لینا. یہ بات جب سنی تو مراد بادشاہ پھٹ پڑا اور کہا کہ واقعتاً تمہارا شوہر اس نیکی میں سچا تھا اور میں ہی مراد بادشاہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کس طرح گھمایا پھرایا، تمہارے شوہر تک پہنچایا اور اس کی لاش پہنچانے کا مجھے ذریعہ بنایا. کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا، اور اعلان کرایا اگلے دن کے جنازے کے لیے کہ فلاں فلاں نماز میں فلاں وقت فلانی جگہ پر فلانے اللہ کے نیک بندے کا جنازہ ہوگا، اس میں تمام کے تمام عوام خواص، علماء طلباء اور ہر طبقے کے لوگ اس میں جمع غفیر، سب کے سب شرکت کریں، اور خود بادشاہ وقت اپنے تمام عملے کے ساتھ وہاں شریک ہو. تب دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں زانی ہے، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں شرابی ہے، حالانکہ وہ ایک نیکی کر رہا ہے چھپ کر، اور یہ بدگمان ہونے والے بدگمان اس کو زانی سمجھ کر، شرابی سمجھ کر، کوئی اس کی لاش اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہا. تو یہ برائی آ جاتی ہے انسان. اللہ پاک نے فرمایا کہ بدگمانی مت کرو، کسی کے بارے میں خود تصور قائم کر لیا، خیال قائم کر لیا، فلانا ایسا دھماکہ، ایسا فلانا دو شادیاں کر رکھی ہیں، فلانا چار شادیاں فلانا. وہ ہمارے یہاں ایک استاد ہیں، انہوں نے مدرسۃ البنات کے اندر ان کا مدرسہ تھا، ایک شادی تھی بھی، دوسری بھی کر لی بھی، تیسری بھی کر لی. تو وہاں کا ڈرائیور تھے، اور ڈرائیور نے ایک دفعہ خود اپنا حال بتایا، کہا کہ قریب تھا کہ مولانا صاحب میرے ہاتھ سے قتل ہو جاتے، بچ گئے. اور قصہ سنایا، کہا کہ وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے خاموشی سے چھپ کے شادی کر لی کسی طالبہ سے، اور وہ کسی دوسرے مدرسے کے اندر تھی. تو یہ وقت مقرر ہوتا تھا کبھی کبھی، جب ملاقات کا وقت ہوتا تو یہ 9 بجے 10 بجے اپنی وین بھیج دیا کرتے ڈرائیور کو کہ جاؤ فلانے مدرسے میں ایک خاتون ہوں گی لے آؤ. تو وہ ان کی بیوی ہوتی تھی، یہ ڈرائیور جاتا وقت مقررہ پر ان کا رابطہ ہوتا، وہاں سے موبائل کے اوپر وہ خاتون اترتی، گاڑی میں بیٹھتی، یہاں آ جاتی گھنٹے دو گھنٹے یہاں، یہ لوگ گھر میں رہتے، پھر وقت مقررہ پر بولتے جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ. اب یہ ڈرائیور بدگمان ہو گیا کہ مولانا صاحب عیاش بدماش، کہا کہ قریب تھا میں کسی دن حملہ کر کے ان کو قتل کر دوں. تو وہ تو تیش میں آ کر کسی دن جب اس نے تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، تب جا کے راز پاش ہوا، کہا یہ قتل ہوتے ہوتے بچ گئے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے گمان کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ اور حقیقت حال ہوتی ہے کچھ. تو معاشرے میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان بدگمان ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دے دیا، فرمایا ظنوا بالمؤمنین والمؤمنات خیرا، اہل ایمان مومن ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، بدگمانی مت کرو. اور فرمایا کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، انسان اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں بعض دفعہ کسی کو بھی دیکھ لیا، آتے جاتے، ملتے ملاتے، کچھ بھی کرتے کراتے، تو بعض دفعہ یہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کچھ، حقیقت حال ہوتی ہے کچھ. اس لیے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا علاج بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ 99 تعویلیں اگر بدگمانی کی والی ہوں، لیکن ایک تعویل بھی اگر صحیح گمان والی نکلتی ہو، اس کو انسان اچھے گمان کی طرف لے آئے اور سوچے شاید میرا خیال ہوگا، شاید میرا گمان غلط ہوگا، ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو، تاکہ وہ اس بدگمانی سے بچا رہے. روز قیامت ایسا معاملہ ہوگا، عدالت جب لگے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں فلاں کے بارے میں یہ یہ جو اقوال کہے تھے، لاؤ اپنی گواہی شہادت پیش کرو. یہ سارا سب کچھ معاملہ جو پیش آئے گا بدگمانی کی وجہ سے، یہ بدگمان ہوا فلاں حرام خور ہے، فلاں کے پاس جو اتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، فلاں کے پاس جو یہ کچھ اور ہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس طرح ہوا، اس طرح ہوا، کوئی بھی گمان قائم کر کے زبان سے اس کے بعد تبصرہ کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدالت میں پیش کریں گے، وہ تو مبرہ اور منزہ اور پاک رہا، بچا رہا، لیکن یہ شخص جس نے منفی تبصرہ کیا اور اس کے بارے میں لب کشائی کی، کوئی بھی گمان قائم کر کے اس کے اوپر خیال کا اظہار کر دیا، اب یہ عدالت کے اندر پیش ہوگا. لاؤ تم نے فلاں وقت میں فلاں کے بارے میں یہ کلام کیا تھا، اس کے اوپر گواہی شہادت سے اس کو ثابت کرو. یہ پھنس گیا اور وہ بچ گیا. تو اس لحاظ سے بدگمانی بڑا خطرناک عمل ہے کہ بسا اوقات دنیا کے اندر بھی انسان بدگمان ہو کر کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر بیٹھتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی بسا اوقات ایسا ہوگا کہ بدگمانی کے نتیجے میں لب کشائی کرنے والا، بد زبانی، بد کلامی کرنے والا، اور کسی کے خلاف زہر اگلنے والا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا کہ اللہ ثبوت پیش کرو، کیوں تم نے کس کے بارے میں کہا تھا اس کے بارے میں ثابت کرو. اس لحاظ سے انسان ہمیشہ یہی حدیث سامنے رکھے گئے، کوئی بھی معاملہ آ جائے بدگمان ہونے سے بچے، اور خیر کا پہلو انسان سامنے رکھے. بزرگان دین کے بے شمار واقعات ہیں، معاملات ہیں، ایسے ہیں کہ جس کے اندر ان حضرات نے اس چیز کا ثبوت دیا، اچھے ثبوت، اچھے معاملات ہمیشہ انہوں نے سامنے رکھے. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، فرماتے ہیں کہ ہر دل کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبت گھول رکھی ہے، اتار رکھی ہے، بس وہ چھپی ہوئی پوشیدہ. ہر دل کے اندر جو بھی صاحب ایمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی ہے. سارے کے سارے نور محبت سے، نور معرفت سے لبریز ہیں، صرف یہ کہ اس کے اوپر غبار پڑ جاتا ہے. جس طرح گھر کے اندر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، گرد و غبار آتے آتے مٹی آ جاتی ہے، تو انسان بسا اوقات محفلوں سے، اچھے ماحول سے، اچھی اس سے دور رہتا ہے، تربیت سے، تو بعض دفعہ اس کے اوپر غفلت کا پردہ، غفلت کی چادر چھا جاتی ہے. لیکن وہی چیز جب اس کی آبیاری ہوتی ہے، دھلائی صفائی ہوتی ہے، گاڑی کو سروس اسٹیشن پہ لے جاتے ہیں، کس طرح سے وہ دھو دھلا کا صاف کرتے ہیں، تو لگتا ہے 0 میٹر گاڑی نکل کر آ گئی. دل کے اندر اللہ پاک نے جب ایمان اتار دیا، ایمان کے ساتھ دوسری بہت ساری برکتیں اتاری. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت تو دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت، دیکھیں نا، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال و دولت کی، عزت شہرت کی محبت، یہ زیادہ غالب ہوتی ہے، اللہ رسول کی محبت تو مدھم دکھائی دیتی ہے. فرمایا کہ نہیں، اللہ کی محبت غالب ہے، اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب موقع آتا ہے. کہا کہ بیوی جتنی بھی لاڈلی اور چہیتی ہو، اولاد جتنی بھی ہر دل عزیز ہو، کوئی بھی مقدس رشتہ جتنا بھی چہیتا اور لاڈلا کیوں نہ ہو، جتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کا ارتکاب کرے، انسان تیش میں آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور سامنے والے کو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور صحابہ اکرام کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ سگی اولاد نے ماں باپ کی جان لینے کی اجازت چاہی گئی، یا رسول اللہ اس کافر کا، اس منافق کا ہم سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیں جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور وہ سگی اولاد تھی جس نے اجازت چاہی. تو فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ کی محبت وہ غالب ہوتی ہے، البتہ وہ موجزن تب ہوتی ہے جب تقابل ہو جائے. اب سامنے والا جو محبوب رشتہ دکھائی دے رہا تھا، بظاہر اس کی محبت غالب ہے، لیکن جب اس نے محبوب حقیقی کے بارے میں زبان درازی کی، لب کشائی کی، کوئی بیعت بھی کی، تو فوراً انسان کی وہ اندرونی محبت جوش مارتی ہے، پھر انسان سامنے والے کی محبت کو پامال کر دیتا ہے، پھر انسان اس سے لڑتا ہے اور اس کے ساتھ حجت بازی کرتا ہے، اور اس کو قائل کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم یہ بات نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تم گستاخی نہیں کر سکتے، اور باقاعدہ اس کے اندر اس کی وہ محبت موزن ہو جاتی ہے، جوش مارتی ہے، فوارے کی طرح پھوٹتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت بسا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، البتہ غفلت کے پردے غفلت کا غبار اس پر پڑ جاتا ہے. جب انسان کو تازگی ملتی ہے دوبارہ سے وہ محبت تازہ ہوتی ہے, شفاف ہوتی ہے, پھر سے انسان کے اندر جلا ملتی ہے. اور اسی نے فرمایا کہ اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بن جاؤ گے, اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھے بن جاؤ گے. انسان پھر ہمیشہ اچھی صفات کا حامل ہو جاتا ہے, اچھی عادات کا وہ متحمل ہو جاتا ہے, اچھی خوبیوں سے متصف ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی معاملہ آئے اچھی تعمیل اپنے گمان کے اندر قائم کر لو کہ میرا خیال غلط ہوگا, خیال کو جھٹک دو اور اس کے اوپر کوئی منفی تبصرہ کوئی منفی خیال کا اظہار کبھی نہ کرو. حضرت علی حجبیری رحمہ اللہ سفر فرما رہے تھے, تازہ دم سر منڈایا تھا اور ایک بچہ آ کے آپ کے سر پر چپت مار کے چلا گیا اور کشتی والے ہنس رہے تھے اور مذاق بنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ علی کہو اگر کہتے ہو تو کشتی الٹ دو, سب کے سب تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. غیرت آنی چاہیے تھی کہ چلو بچہ تو بچہ ہے, نادانی میں ناسمجھی میں, کیونکہ ہوا اچھی چل رہی تھی, تازہ دم سر منڈایا تھا اور سفر چل رہا تھا, آپ نے اپنی ٹوپی یا عمامہ جو بھی ہوگا اتارا ہوا تھا, ٹھنڈی ہوا سر پر لگ رہی تھی, بچہ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے تو گنجا گنجا سر دیکھ کے اس نے اس پہ ہاتھ مار دیا. تو ادھر سے جاتا ہے چپت مارتا ہے, ادھر سے آتا ہے چپت مارتا ہے, ادھر سے. اب بچے کی حرکت کو دیکھ کر بڑے بھی ساتھ میں ہنس رہے ہیں, قہقہے لگا رہے ہیں, ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب الہام ہوا کہ علی بچہ تو چلو بچہ ہے لیکن بڑے بھی ساتھ میں مذاق اڑانے میں لگے ہوئے, کہو تو کشتی الٹ دو. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ظرف بڑے وسیع ہوتے ہیں. طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھرمار ہوئی ہے کہ لہو لہان کیا ہے, پتھراؤں کیا ہے باقاعدہ طائف کے نوجوان لڑکوں نے. اور حضرت جبریل امین فرشتے کو لے کر اترے کہ یہ پہلی پہلی مرتبہ اترا ہے پہاڑ کا فرشتہ ہے, آپ بتائیں کہ پہاڑوں کو ملا دیں کچل دیں ان کو, چکی کے دو پارٹ کی طرح پیس کے رکھ دیں گے. کہا نہیں نہیں یہ نہ صحیح, ان کی اولاد کے اندر آ جائیں گے ہدایت پر. اور اللہ پاک نے جیتے جی دکھا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے اللہ پاک نے نور ہدایت سے ان کو منور اور معطر فرما دیا. تو بڑے لوگوں کے ظرف بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, ظرف پیدا کر سمندر کی طرح, وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا, اپنی موج میں رہنا, خاموشی سے انسان اپنے کام میں لگن کے ساتھ مگن رہے, دوسروں کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائے, طنز نہ کرے, تانے نہ دے, تنقید کی نگاہ سے دوسروں کے اوپر انسان نظر نہ جمائے, اپنے عیوب پر انسان نظر ڈالے کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں اور کس خامی کا میں علاج کر سکتا ہوں, کس کا علاج کر لیا, کتنی خامیاں باقی ہیں, کتنے عیوب سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور کتنے سے پاک کرنا باقی ہے. تو تب انسان کے مزے ہیں. قبر میں جائے گا تو اپنے ہی اعمال ساتھ لے کے جائے گا, اپنی پونجی ساتھ ہوگی, نیکی ہو یا بدی ہو. اپنی تیاری کے انسان فکر میں لگا رہے تو بزرگوں کے وزر بھی بڑے وسیع ہوا کرتے تھے, کہا کہ اے اللہ اگر تو کشتی الٹنے کا فیصلہ فرما چکا ہے تو یا اللہ ان سب کے دلوں کی کشتی پلٹ دے. فرماتے ہیں کہ ان کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس تمام کشتی والوں کو, بڑے چھوٹے, مرد عورت, سب کو اپنے وقت کا ولی بنایا, سرتاج الاولیاء بن گئے. ایک بزرگ کی دعا نکلی, موقع ہے بد دعا کا. اور حالات ایسے ہیں کہ جس میں کشتی الٹ جائے اللہ پاک ان کو بچا لیں گے لیکن سب کو غرق کریں گے. لیکن فرمایا کہ یا اللہ اگر کشتی الٹنے کا فیصلہ فرما رہے ہیں تو دلوں کی کشتی بدل دے, دلوں کی کشتی الٹ دیں. جسے کہا جاتا نا یا اللہ میرا دل بدل دے, گناہگار دل ہے وہ نیکوکار دل بن جائے. تو یہ دعا ایسی لگی کہ سارے کے سارے وہ جتنے بھی لوگ تھے وقت کے اپنے اپنے اولیاء بنے, دنیا سے جاتے وہ سارے اولیاء بن کر گئے ہیں, اللہ کے دوست بن کر گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کے ساتھ چل رہے تھے اور کشتی کے اندر کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور اٹکیلیوں میں موج مستیوں میں لگے ہوئے تھے, اور دیکھا کہ دو چار حضرت جا رہے ہیں اور مولوی ملاؤں کو دیکھ کر بساؤ کات نوجوان اوباش لڑکے لڑکیاں کچھ کیچڑ اچھال دیتے ہیں طنز اور تانے. تو وہاں سے بھی وہ کشتی کے اندر انہوں نے کچھ جملے کس دیے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ساتھ جو شاگرد تھا اس نے کہا حضرت خامخا ہم نے ان کا کچھ کہا نہیں, کچھ کیا نہیں, کچھ بگاڑا نہیں, ہمیں خامخا یہ لوگ متہم کر رہے ہیں, کوئی انہوں نے اس وقت کہا ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے مخالفین تھے خوارج, جب کبھی آپ کہیں چلتے بس وہ جملے کستے نعرے لگاتے ان الحکم الا للہ, آپ خطبہ دیتے شور مچاتے کھڑے ہو جاتے یہاں سے ہنگامہ کھڑا کر دیتے اور سارا نظام خراب کرتے. حضرت علی کا ایک مقولہ فرماتے کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. وساوقات میرا گزر کبھی کسی کمینے پر ہوتا ہے جو مجھے گالم گلوچ دیتا ہے طنز و تانے اور میرے پر کیچڑ اچھالتا ہے جملے کستا ہے, وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، کبھی کبھار میرا گزر کسی کمینے شخص پر ہو جاتا ہے، یَسُبُّنِی، جو مجھے گالیاں دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّتَا، اس جگہ سے میں گزر جاتا ہوں نظریں جھکا کر کان بند کر کے، قُلْتُ، دلی دل میں کہتا ہوں، لَا يَعْنِینِی، مجھے تھوڑی کہہ رہا ہو، کسی اور کو کہہ رہا ہوگا، لَا يَعْنِینِی، مجھے تھوڑی کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے جواب دے بغیر خاموشی سے اپنی نظریں جھکائیں، اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ سر راہ جب انسان جا رہا ہو، کتا بھونکتا ہے تو انسان وہاں کھڑا ہو کے کتے سے مقابلہ شروع کر دے تو یہ نادانی ہے، نہ سمجھیے۔ انسان لڑے بھیڑے، تو نے میرے پر غرایا، میرے پر شور مچایا، تیری مجال کیسی، تیری جرت کیسی، آ میں تجھے بتاؤں یہ، تو وہ پاگل ہوگا۔ وہاں سے شریف انسان، عقل مند انسان شرافت سے اپنا دامن بچاتے ہوئے، اپنی ذات کو اس کے شر سے بچاتے ہوئے جلدی سے وہاں سے گزرتا ہے کہ اس کے شر سے بچ جاؤ۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات کسی کمینے پر میرا گزر ہوتا ہے جو مجھے گالم گلوچ، طنز اور تانوں کے ذریعے متہم کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، جملے کستا ہے، میں وہاں چپ چاپ خاموشی سے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہوں، اللہ یہ میرا مجھے مراد نہیں لے رہا، میں اس کی مراد نہیں، شاید کسی اور کو کہہ رہا ہوگا، چلتے جاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی جا رہے تھے اور کشتی میں وہ لڑکے لڑکیاں موج مستیوں میں لگے ہوئے، چلتے چلتے کوئی جملہ کس دیا، تو ساتھی نے کہا حضرت بد دعا کر دیں ان کے لیے، ہمیں خامہ خام یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا فوراً، شاگرد خوش ہو گیا، چلو بد دعا ہو رہی ہے، کہا یا اللہ جس طرح تو نے ان کشتی والوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو یہاں خوش رکھا، یا اللہ آخرت میں بھی ان کی اسی طرح خوش رکھ، ہنستا مسکراتا رکھ۔ آخرت کی خوشیاں وہ دنیا کی ہدایت پر موقوف ہیں، گویا کہ در پردہ یہ دنیا کی ہدایت کی دعا تھی، اللہ پاک نے دعا کے اثر سے سب کو ہدایت بخش دی، کہ جس طرح یہاں یہ ہنستے مسکراتے ہیں، یا اللہ آخرت میں بھی ایسے ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یا اللہ آخرت کا ہنسنا مسکرانا، وہاں کی موج مستیاں، وہ تو دنیا کی ہدایت کے اوپر ہے، تو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو بد دعا کے بجائے دعا دے دی۔ تو ظرف اتنا وسیع ہو، کشادہ ہو، نہ یہ کہ انسان بد دعاؤں کے ذریعے تہس نہس کرا دے، بیڑا غرق کر دے، تہو بالا کر دے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو ظرف انسان کا وسیع ہو، کشادہ ہو، نیک صفت انسان ہو۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، آپ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا جس پر طرح طرح کے الزامات تھے، تو لوگوں نے بتایا حضرت اس کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیں آپ، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ فلاں 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 متہم ہے۔ فرمایا بھائی دھوبی کے پاس میلے کپڑے لائے جاتے ہیں، ہم تو دھوبی ہیں، جو بھی ہمارے پاس میلا کچیلا آئے گا اس کو دھو دھلا کے صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صاف کپڑے دھوبی کے پاس نہیں لائے جاتے، اگر اس کو بھی ہم بھگا دیں تو بےچارہ کہاں جائے گا، اس کی دھلائی صفائی کون کرے گا، آئے گا آتے آتے اچھے ماحول کے اندر جڑے گا تو برائیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں شکایت آئی کہ یا رسول اللہ وہ چوری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ڈھیما کرتا ہے، فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی، لگا ہوا ہے نا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس کی نیکی اس کو برائی سے دور کر دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، اس کی بات اٹل ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے، دور کرتی ہے۔ فرمایا کہ ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے بچا لے گی۔ تو نیک محفل میں آنے والا، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے سے نوجوان تھے جن کی عادتیں بری تھیں، صحبتیں بری تھیں، لگے جڑے ہوتے ہوتے پھر ماشاءاللہ دیکھو تو وقت کے صوفی بنے ہوئے، پھر ماشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا، بچے اچھے، ماشاءاللہ پورا ایک دیندار گھرانہ تیار ہو گیا، اور ماضی کا حال کبھی وہ ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم ایسے تھے ویسے تھے ایسے تھے ویسے تھے۔ تو انسان جب نیک صحبت میں آتا ہے تبھی اس کے اندر پھر وہ برائیاں اور خامیاں دور ہوتی ہیں، پھر وہ بھی نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے نیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائی ہم تو دھوبی ہیں، دھوبی کے پاس تو میلے ہی کپڑے لائے جاتے ہیں، گندے کپڑے لائے جاتے ہیں، تو یہ گندا ہوگا، میلا ہوگا، آئے گا تبھی تو اس کی صفائی دھلائی ہوگی، ہم بھگا دیں تو پھر کہاں جائے۔ اس لحاظ سے گناہگار آدمی ہو، کوئی برائی میں لگا ہوا ہو، کسی خامی کے اندر لگا ہوا ہو، اس کی اس برائی سے تو نفرت ہو، لیکن اس شخص سے، اس ذات سے نفرت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ میں پیاز کھا کر نماز پڑھنا یا لہسن کھا کے نماز پڑھنا اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تم بھی کچی پیاز جب کھاؤ، کچا لہسن کھاؤ تو فوراً کھانے کے بعد مسجد میں نہ آ جاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر بو آتی ہے، اس بو سے فرشتوں کو کراہیت آتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہاں اس پیاز کی جب آپ نے تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ مجھے اس پیاز کی بو وہ ناپسند ہے، اس لیے میں اس پیاز کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیاز اچھی نہیں لگتی، اس پیاز کی ذات کی برائی نہیں کی، بلکہ فرمایا پیاز کے اندر جو ایک بو آتی ہے، جو ایک تیزی، ایک جھل ہے، وہ اس چیز کو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند نہیں۔ تو گناہگار آدمی کی ذات اور اس کے اندر کوئی عادت ہو، تو اس کی عادت سے تو نفرت ہو، اس کے گناہ سے تو نفرت ہو کہ بھئی یہ عمل، یہ عادت، یہ انداز اچھا نہیں، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ ہو. انسان پھر موقع ہو اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرے، نصیحت کی کوشش کرے. ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے نصیحت. تنقید ہمیشہ دوسروں کے سامنے کی جاتی ہے. بسا اوقات جس کے اوپر تنقید ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دوسروں کے سامنے بھائی فلانا تو ایسا ہے، دھماکہ تو ایسا ہے، فلانی ایسی، دھماکی ایسی، یہ تنقید ہے. یہ خامخواہ غیبت ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے اوپر تبصرے کر کر آ کے اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال کے انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں. اور بسا اوقات ذات سے بھی وابستہ تنقید ہوتی ہے تو وہ اعتراض کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ ہے تنقید. اس تنقید کا رتی برابر فائدہ نہیں ہوتا، الٹا انسان کے دل میں کدورت آتی ہے، نفرت اور عداوت آتی ہے. اور ایک ہے نصیحت. نصیحت ہمیشہ اکیلے میں ہوتی ہے، خیر خواہی کے ساتھ نصیحت. جب بھی کبھی اکیلے میں انسان کسی کو نصیحت کرے گا، لا محالہ ضرور بھی ضرور وہ سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. تو انسان نصیحت کا جذبہ رکھے، تنقید کا جذبہ نہ رکھے، تحقیر و تذلیل و توہین کا جذبہ نہ رکھے. نصیحت ضرور کرے کہ ہاں بھائی کسی کو دیکھ لیا کہ فلاں آدمی میں بھائی یہ خامی ہے نا. اکیلے میں انسان جب دیکھے کہ ہاں بھائی اس کی کوئی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی میرے سمجھانے پر، تو اس وقت انسان اکیلے میں نصیحت کر دے کہ دیکھو بھائی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ جو تم کام کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، یہ اس کی گناہ ہے، اس کے یہ خطرات ہیں، یہ معاملات ہیں. اکیلے میں جب انسان سمجھائے گا فوراً ہی وہ سامنے والا اس کو مان جائے گا. لیکن وہی بات جب سب کے سامنے کہہ دیا بھائی فلانے تم تو ایسا کرتے ہو یار، فوراً اس کو تیش آئے گا اور وہ پلٹ کر جواب دے گا، دو بدو وہاں بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفرتیں اور عداوتیں بڑھیں گی. نفرت، عداوت، کینہ، کینہ بڑی خطرناک چیز ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی. کہ انسان دل میں کسی سے متنفر ہو گیا، بدگمان ہو گیا، بدزن ہو گیا، اب اس کے بارے میں نفرت چھپا رکھی ہے، اگلے کو پتہ بھی نہیں. فرمایا کہ شب قدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کینہ پرور کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی، عداوت، نفرت، کدورت، یہ بڑی خطرناک مہلک مرض ہے. تو دل کو ذکر اللہ سے منور رکھا جائے، اپنے معمولات ایسے بنائے جائیں کہ رات دن صبح شام میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر بھی ہو، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے گی، دل منور اور معطر ہوگا، بے شمار خامیوں سے انسان ویسے بھی بچے گا. اور یہ جو بدگمانی کا زہر ہے، یہ اندھیرے دل میں آتا ہے، ظلمت کا در دل کے اندر آتا ہے. جب انسان کا دل منور ہے، بھائی مجھے میری قبر میں جانا ہے، مجھے اپنا حساب کتاب دینا ہے، دوسروں کی میں خامخواہ خامیوں کو تلاش کرنے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، وہی وقت میں نیکیوں میں لگا لوں، اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا لوں. اپنی خامیوں پہ انسان توجہ دے کہ کیا کیا کوتاہیاں میرے اندر موجود ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں. معاشرے کے اندر اگر لوگ مجھ سے ناراض ہیں تو کیا وجوہات ہیں، کون سی ایسی عادتیں کہ گھر میں میرے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے، بچے مجھ سے شاکی رہتے ہیں، تو کون سی میرے اندر ایسی خامیاں ہیں. اور ان خامیوں کا تذکرہ بسا اوقات انسان اپنے مصلح سے، اپنے مرشد اور مربی سے انسان کر لے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، میں کیا کروں. نئی نئی شادی ہوتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کامل مکمل میری تابے دار لونڈی بن کر رہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن کر رہے. شروع ہی دنوں میں لڑائی جھگڑے چپکلی شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے لڑکی گھر جا کر بیٹھ گئی، تھوڑے دن میں وہاں سے مطالبہ آ جاتا ہے خلع کا، کبھی مطالبہ آ جاتا ہے طلاق کا، اور گھر اجڑ جاتا ہے. سمجھنے میں اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننے میں مدت چاہیے، برداشت چاہیے، آپس میں ہم مزاجی ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن انسان چاہتا ہے کہ نہیں، ہاتھ کے ہاتھ فوراً یہ میری مان کر چلے، اور شادی کے فوراً بعد جھگڑے شروع، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بسا اوقات وہ گھر بسا بھی رہتے تو وہ لڑائی جھگڑے چک چک کل کل وہ بڑھاپے تک چلتی رہتی. پھر وہ پرانی باتیں اکھڑتی ہیں، تم نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا، تم ایسا کرتے، تم ایسا کر دیے. جھگڑے چلتے چلتے اولاد اسی جھگڑوں کو دیکھتے دیکھتے پل بھر کے جوان ہو جاتی ہے. ایسے ایسے حالات ہیں، ساس بن گئی، نانی اور دادی بن گئی، اور وہ اختلافات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے. اور تماشا گھر میں کھڑا ہوتا ہے، بڑوں کے سامنے چھوٹے لڑے جھگڑے تو بڑے سمجھاتے ہیں اچھا لگتا ہے، لیکن چھوٹوں کے سامنے بڑے لگڑے جھگڑے لڑائی جھگڑا کریں اور چھوٹے سمجھائیں بتائیں کتنا برا اور معیوب لگتا ہے. ابا اما میں، دادا دادی میں، نانا نانی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور چھوٹے سمجھا رہے ہیں، بیچ بچاؤ کرا رہے ہیں، کتنا معیوب ہے. بد اخلاقی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہوتا ہے. بڑوں کو چاہیے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں، عمدہ صفات عالی اخلاق کو اپنائیں اور اسے پھول صفت رہیں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. پھول صفت بن کر جب انسان جیتا ہے، نرم مزاج بنتا ہے، برداشت کا ملکہ رکھتا ہے، اور اپنے اندر عادات اطوار اچھے لوگوں کی اختیار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر دوسرے لوگ بھی اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں انسان بسا ہوا ہو، خود اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس کے رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، متعلقین بھی، اس کے اڑوسی پڑوسی بھی، دوست احباب سب اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے. اور اگر یہ بد اخلاق ہے، اس کے اڑوس پڑوس دوست احباب متعلقین سب اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کریں گے. عدلے کا بدلہ، ایکشن کا ریئیکشن، عمل کا رد عمل ضرور بھی ضرور ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے مزاج کے اندر بدلاؤ لانا ہوتا ہے. بدگمانی سے بچے، کینہ پروری سے بچے، چھپی ہوئی دشمنی سے بچے، غیبت چغلی سے بچے، دوسروں کے بارے میں منفی تبصرہ کرنے سے، منفی سوچ سے بچے. ہر چیز میں اچھا گمان رکھے، بھائی اللہ کی دین ہے، اللہ کی آتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اللہ جانے بندہ جانے. ایسی صورتحال میں انسان جب مثبت سوچ لے کر چلتا ہے، مثبت خیالات لے کر چلتا ہے، بہت ساری خامیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے عیوب سے بچ جاتا ہے. بالخصوص یہ بدگمانی کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے اللہ پاک کے رحم و کرم سے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا وبال دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے. یہ حسد کا جو مرض ہے، یہ ایسا خطرناک مرض ہے، جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی اتنے کثیر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جتنی وسیع اور عریض اور بلندیوں کی چوٹیوں کے اوپر پہنچی ہوئی تھی، اتنے ہی کثیر تعداد میں آپ کے حاسدین تھے. دنیا کے اندر جو انسان کسی عہدے منصب شہرت پر پہنچ جاتا ہے نا، کسی رتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے حاسدین پیدا ہونے لگ جاتا ہے. اور حاسد کا سب سے بڑا سزا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے. اگلا آدمی اس کو اللہ پاک نے عزت دی، دولت دی، شہرت دی، کوئی رتبہ مقام دیا، کوئی اس کو منصب دیا، وہ اپنے خوش باش ہے، یہ دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے. یہ حسد کی آگ جلنا، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، کبھی شوگر ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے، یہ جلن یہ خود بخود ایک مار ہے. حسد کا علاج بڑا اچھا تجویز فرمایا بزرگان دین نے، فرمایا انسان کے، بزرگ تو فرماتے ہیں کہ عالم دین کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے، پھر بزرگوں نے اس معنی کے اندر عموم رکھا. پہلے تو یہ فرمایا کہ کسی بھی عالم دین کے مخلص، یہ علماء کی چونکہ بات تھی نا، تو فرمایا کسی بھی عالم دین کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسرے عالم کو دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر نہ جلے، خوش ہو کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اسے دین کا کام لیا. تو فرمایا کہ یہ اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے. کسی بھی عالم دین کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسرے عالم دین کو کسی بھی دینی کام میں ترقی کرتا ہوا دیکھ کر نہ جلے. اس کا نہ جلنا اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ پاک کام لے رہے ہیں، اس سے بھی کام لے رہے ہیں، مجھ سے بھی کام لے رہے ہیں، الحمدللہ، یہ اس کے مخلص ہونے کی علامت. لیکن اگر کوئی عالم دین کسی دوسرے کے کام کو ترقی میں دیکھتے جلے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں کھوٹ ہے. تو یہ تو ایک خصوصی معنی ہے علماء کے لیے، لیکن اس کو عام کیا فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو پھلتا پھولتا دیکھے اور یہ نہ جلے، اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے. اگر یہ اس کو دیکھ کر جلتا ہے تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے، حاسد ہونے کی علامت ہے. اور حسد کی آنکھ سے بچنے کی پھر علاج بڑا آسان بتایا، فرمایا کہ جس کسی سے انسان کو جلن ہو، حسد ہو کہ یہ اتنا کیوں ہو گیا، کل تک تو ایسا تھا، آج ایسا ہو گیا، ارے اس کی اوقات تو ہم جانتے ہیں، اس کی اوقات ہم سے پوچھو، یہ سارے وہ کینہ پروری اور اندر کا نفرت اور عداوت اور زہر ہے جو زبان سے نکلتا ہے، تو یہ حسد کی آگ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب کبھی انسان کو کسی سے حسد ہو کہ اس کی اوقات میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں اس کا یہ ایسا ہے، یہ ویسا، یہ ساری یہ حسد کی بات ہے، انسان نہ کرے. اپنے آپ کو حسد سے بچانے کا بڑا مؤثر علاج یہ ہے کہ جس سے انسان کو جلن ہو رہی ہے، جس عہدے منصب رتبے مقام پر فائز ہوتا ہوا، جس خوشحالی میں دیکھ کر اس کو جلن ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما. چند دن یہ اپنے دل پر پتھر رکھ کے دعائیں کرے گا، چند دن کے بعد وہی محسود جس سے اس کو حسد تھا، اس کو خوش ہوئی ہوگی کہ یا اللہ میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں، ماشاءاللہ یہ ترقیاں کر رہا ہے. وہ دل کے اندر جو حسد کی آگ تھی وہ بجھ جائے گی، اور شیطان کو پھر موقع نہیں ملے گا. شیطان ہمیشہ وہیں پر ڈیرے جماتے ہیں. انسان کا دل جب اندھیروں میں ہو، چورنگی کے مانند ہوتا ہے، ہر طرح کی گاڑیاں وہاں پر آتی ہیں، گھومتی ہیں، شیطان بھی دیکھتا ہے کہ اندھیرا دل جہاں پر ہو، ہر طرح کی خامیوں کے اندر لا کے انسان کو جال میں پھنساتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو ہوشیار رہے اور بچا کے رکھے. اگر کسی سے حسد ہو، جلن ہو، دل میں کڑن ہو، کسی کی ترقی دیکھ کر انسان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہو، تو فوراً دعا کرے کہ یا اللہ آپ کی دین ہے، آپ کی آتا ہے، یا اللہ میں فلانے کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو مزید ترقی عطا فرمائیں، یا اللہ اس کو نقصان سے بچائیں، خسارے سے بچائیں، اس کو نظر سے بچائیں. جو بھی اپنے الفاظ میں دعائیں کرے گا، چند دن کی دعائیں کرے. اور دوسرا فرمایا کہ موقع آنے پر اس کو کوئی ہدیہ دے دے. یہ دو عمل انسان کر لے، خود بخود وہ محسود محبوب بن جائے گا. وہ جس سے حسد تھا، حسد کی آگ بجھ گئی، اب اس سے محبت شروع ہو گئی، تعلق شروع ہو گیا. ہدیہ دو، محبت بڑھاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ حسد سے، کینہ سے، بدگمانی سے، غیبت سے، چغلی سے، طنز اور طعنوں سے، تنقید سے، تحقیر، تذلیل، توہین سے ہمیشہ بچا کے رکھے، اور ہمیشہ پاکیزہ مبارک صاف ستھری مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں فرماتے ہیں کہ آداب سلام، باہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سلام میں جان پہچان والوں کی تخصیص مت کرو، جو بھی مسلمان مل جائے اس کو سلام کیا کرو. فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والے کو چاہیے بیٹھنے والے کو سلام کرے، تھوڑے افراد کو چاہیے کہ وہ زیادہ افراد کو سلام کیا کرے، کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کیا کرے. تو یہ ضابطہ اور آداب ہے کہ سوار پیدل کو سلام کیا کرے پہل کرنے کے اندر. اسی طرح فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کیا کرے، تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کیا کرے، کم عمر بڑی عمر والے کو سلام کیا کرے. اب ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آیا تو آنے والا سلام کرے گا، بیٹھنے والا سلام نہیں کرے گا، آنے والا سلام میں پہل کرے پھر یہ جواب دے. تو فرمایا کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ اجر و ثواب زیادہ پا جاتا ہے. اگر کئی شخصوں میں سے ایک شخص سلام کرے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہے. افراد جا رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے سلام کر دیا، یہ سب کی طرف سے سلام ہو گیا. تو فرمایا کہ اسی طرح کئی شخصوں میں سے ایک نے جواب دے دیا تو ان سب کی طرف سے وہ جواب کافی ہو گیا. تو یہ سلام کے متعلق بھی آداب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مؤدب، پروقار، باعزت، سعادت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے میرے اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی درخواست ہے رضوان رعوف جو سعودیہ میں رہائش پذیر ہیں، اقامہ بھی ختم ہو گیا، جاب بھی ختم ہو گئی، اور کفیل کا بھی مسئلے مسائل، دعا فرمائے کہ اللہ پاک مسائل حل فرما دے، مشکلات ختم فرمائے. تمام کے تمام ہمارے پردیسی جتنے بھی دیش کے لیے گئے ہوئے کمانے کے لیے، تو اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، سب کا والی وارث ہو، سب کو اللہ پاک پھلتا پھولتا رکھے، خوشیوں کے ساتھ مالا مال فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ایک چابی کسی صاحب کی رہ گئی شاید وضو خانے وغیرہ پر، تو یہ ہمارے موزن صاحب سے لے لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لک الحمد ولک الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أي لا حل العالمين، ہم سب کا یہاں پر خواتین و حضرات کا آنا قبول فرمائیے، منظور فرمائیے، ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ اور بندی بنا لیجیے. اے لا العالمین، ہم سب جو یہاں جمع ہوئے جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس کے مطابق ہم سب کو پاکیزہ مبارک سعادت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ مبارک لمحات ہیں، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، ان مبارک لمحات میں ہم سب کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے، ہم سب کی جو جو بھی مرادیں ہیں ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پوری فرما دیجیے. اے الہ العالمین، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے، خوشیوں بھری سعادت والی رزق حلال کی فراوانی والی زندگیاں عطا فرمائیے ہم سب کو. یا اللہ ہماری جوڑیاں سلامت رکھیے، ہم سب کو ہماری اولادوں کے اوپر یا اللہ سائے تادیر قائم اور دائم رکھیے، ہمارے بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر دیر تک قائم اور دائم رکھیے، خوشیوں بھری عافیت والی صحت والی سلامتی والی یا اللہ آزادی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے، نعمتوں کی ریل پیل فرمائیے. اے الہ العالمین، تمام کے تمام روحانی امراض سے، روحانی روگ، دل کے جو امراض ہیں، روحانی روگ ہیں، ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی محبت ہمارے دل دماغ میں رچا بسا دیجیے. یا اللہ عبادات آسان فرمائیے، گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل فرمائیے، گناہ اور برائیاں سے دوری نصیب فرمائیے. ان مبارک لمحات میں یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما کر پاؤں کو صاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی میں ہمیں پاکیزہ اور مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے، عافیت کاملہ عطا فرمائیے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائیے، ہم سب کی دل کی کشتیوں کو پلٹ دیجیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے، عاجزی انکساری اور اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچا لیجیے. یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، اور جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.